drawings and left, but तीनों हजार
मैंने इसमें ज्यादा तफसील इसलिए नहीं की मैंने कल अल्लाह तला ने मौका दिया तो आप ऐसी बहुत सी चीजों से आशा हो जाए उस पर कदम कदम पर ऐसे असाली मेरे बहस आएंगे कि जिनका सही फहम आदमी के लिए मार्फत का दरवाजा खोल देता है जुबान के जौक की क्या अहमियत है अच्छी जुबान ना आती है तो आदमी कैसी उम्र बात को किस जाविये से बिगाड़ देता है इसकी मिसालें वहां रोजाना सामने आएगी तो इसके लिए मैंने यहां इस पर ज्यादा मुफस्सल बहस नहीं की। कुरान की रोशनी दूसरी चीज ये है कि हदीस को कुरान की रोशनी में समझा जाए। तो हम इससे पहले बहुत मुफस्सल बहस कर चुके हैं कि कुरान मजीद की तकीम और तबीन पैगंबर फरमाते हदीस में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मिलता है तो जाहिर है कि जिस चीज की तकीम और तबीन की गई है उसकी रोशनी में उसको समझना चाहिए। ये अलमला नहीं है बल्कि इसके पीछे एक पूरी तारीख है। आम तौर पर आपने ये बात सुनी होगी कि कुरान को हदीस की रोशनी में समझा जाए आमतौर पर इतना होगा कि कुरान को हदीस की रोशनी में समझना चाहिए। मैं यह कह रहा हूं कि हदीस को कुरान की रोशनी उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद तो अपनी जुबान के अल्फाज में अपने सियाक व सबाक में है एक वाज़ेह चीज उसमें ना कोई रवायत बिलमाना का सवाल है ना बात अपनी सियाक व सबाक से कटी हुई है ना उसमें किसी तरह के इहतमाल पैदा किए जा सकते हैं। हमारे पास तो खुदा की मोहतम हुज्जत है और खुद उसने अपनी हैसियत बयान की इनके मामले में वो मुकान है तो कुरान मजीद की रोशनी है हदीस उसमें न चाहिए वरना नहीं समझ रहे। मैं आपको बताऊंगा यहां भी मैंने बात इशारा किया है लेकिन जैसे जैसे आप दीन का मुताला आगे करेंगे क्योंकि अगर पूरा दीन मेरे पास आना है तो आप ये देखेंगे कि अगर किसी रिवायत को कुरान की रोशनी में न देखा जाए तो कैसे नाजुक मसाइल उससे पैदा हो जाते हैं। दूसरी चीज यह है कि हदीस को कुरान समझा जाए दीन में कुरान का जो मकाम है वो हम इससे पहले बयान कर चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हैसियत नबूवत और रिसालत में जो कुछ किया उसकी तारीफ का हतमी और कदई माकद भी कुरानी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी फिर वो दावत जिन मराहिल से गुजरी इंजार इंजार आम इतमाम हुज्जत हिजरत और बयात इकदाम ये जितने मराहिल हैं वो जिस तफसील से कुरान में तेरे पास आए हैं एक एक महीने के बारे में आदमी को रोशनी हासिल होती है। लिहाजा हदीस के बेशतर मजामीन का ताल्लुक इससे वही है जो किसी चीज की तरह का उसकी असल से और शरह का मतलब से होता है यानी हदीस में ज्यादातर चीजें हैं वो ऐसे होता है कि जैसे एक दरख्त है उसकी जड़ है उससे तना फूटता है फिर तो उसके ऊपर एक शाख आप देखते हैं तो अगर आपने जड़ से वाकिफ है या तने से वाकिफ है तो शाख कैसे समझे यानी एक बुनियादी बात की जो ध्यान हो जाती है रसूलुल्लाह सल्लम उसका इतना ध्यान कर देते हैं जिंदगी से वो जैसे मुतल्लक होती है उसकी तरफ इशारा कर देते हैं तो वो असल है और रिवायत उसकी फरा होती है। आप असल को जानते होंगे तो फरा को पहचान देंगे। फिर दूसरा ताल्लुक शरा और मतन का यानी आपके पास अगर ये नहीं मालूम कि आपको ये गालिब तफसीर क्या है और शाही पड़े जा रहे तो हो सकता है कि वो हाल ही के शेर की शरा हो और आप उसे गालिब के शेर की शरा समझ जाए यानी उस मतन को सामने रखें फिर देखते हैं कि जो बतौर शरा बयान की जा रही है जो वजाहत की जा रही है अल्फाज इसको कबूल भी करते हैं या नहीं करते हैं। ये बात यानी ये बिल्कुल ठीक है कि बात होता है जैसे कि अब भी कुरान पर काम हो रहा है कि बराहर एक आदमी नहीं समझ पाता कि यहां क्या बात कही है एक साहिब अपने जौक से उस बात का वो मुद्दा करना फिर बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे आपका वाक्य हो ये बात तो ऐसे ऐसा होता है तो शायद अब से उसको यही काम करना चाहिए यानी जैसे ही हम ये कहें कि ये कुरान मजीद के इस आयत या इस हुक्म या इस उसूल की शरह है तो कुरान मजीद के अल्फाज को आगे बढ़कर कबूल करते रहते हैं यानी मालूम हो कि जैसे बात वाजे हो गई मसला हल हो गया तो ये ऐसे होना चाहिए। असल और मतन को देखे बगैर उसकी शरह और फरह को समझना किसी तरह मुमकिन नहीं होता। حدیث کو سمجھ لینے جو غلطیاں اب تک ہوئی ہیں ان کا اگر دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے. اہل رسالت میں بھجن کے واقعات، قاب بن اشرف کا قتل، عذاب قبر اور شفاعت کی روایت، یہ میں نے چند مثالیں دی. یعنی یہ اتنے الجھے ہوئے ابواب ہیں حدیث کی روایات کی وجہ سے کہ اگر آپ ان کو مجرد حدیث کی بنیاد پر دیکھیں تو بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس سے پہلے ہم اصول کی بات کرتے تھے. یعنی ایک الجھن کو حل کیا جاتا ہے اس سے دوسری الجھن پیدا ہو جاتی ہے، دوسری کو حل کیا جاتا ہے اس سے تیسری پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی اس کو آپ قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو بالکل ایک دوسری دنیا سامنے معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات یہ ہے. ان واقعات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، حجم کے واقعات پر ہم بڑی متصل بن جاتے ہیں. میری کتاب برہان میں وہ سب مضامین شامل ہیں جن میں جب ہمارے موقع پر اعتراضات ہوئے، مختلف اہل علم نے بحث کی تو ان مباحث میں ہم نے اپنے نقطۂ نظر کو واضح کی. اس میں روایات کی زیر بحث آئی ہیں، اصول فقہ کی چیزیں بھی زیر بحث آئی ہیں، اطلاق کے مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں، مگر ہر دھرم سے اس میں تفصیلی بحث ہو گئی. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ محض قرآن کی روشنی میں روایات کو رکھنے کے نتیجے میں بات کیسے بادل ہوگی، اور اگر آپ اس روشنی میں اس کو نہیں رکھتے اور بالخصوص واقعات کے معاملے میں تو بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. میں نے عدالت پر جس پر بڑی تفصیلی بحث کی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی، یعنی ایک جج مسجد میں بیٹھے ہوئے مقدمے کی سماعت کر رہا ہے اور وہ ایک آدمی کو موت جیسی سزا سنا تھا. مقدمہ کیا تھا، واقعات کیا تھے، کن چیزوں پر جرا کی گئی، کس اصول پر سزا دی گئی. ایک آدمی وہاں پر کھڑا ایسے ہی جیسے کہ مجنوں میں تماشا دیکھا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہے وہاں اور وہ بعد میں جا کے اس واقعے کو بیان کر دیتا ہے اور ہمارے لوگ اس سے قانون اخذ کر رہے ہیں. یعنی ایک بندر چلتا ہوا وہ بیان کر رہا ہے، نہ اس کے سامنے وہ سوالات ہیں جو ایک قاضی کے سامنے ہونے چاہیے، نہ اس کے سامنے وہ مسائل ہیں، نہ اس پس منظر کو وہ سمجھتا ہے. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. ایک میں سارا مثال دے رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں شک میں رسول کا مسئلہ ہے جس کے اوپر قانون بن گیا، اس قانون کے مسائل اور فضائل زیر بحث رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ اس سارے معاملے کا مطالعہ کریں، اس کا سب سے بڑی کتاب ابن تیمیہ کی ہے صاحب المسلول علی شک میں رسول. یعنی بنیاد کس چیز پر ہے؟ تو کہا میں سے بعض لوگوں نے چلیے ایک دوسری چیز کو بنیاد رکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جانتے بوجھتے گستاخی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام چھوڑ رہا ہے، یہ ارتداد ہے، اور ارتداد کی سزا کیونکہ قتل ہے تو یہ سزا چھوڑ دیں گے. چلیے ایک بات کی کم سے کم. لیکن جو لوگ اس اصول سے اس کو اکثر نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ شکل رسول کی سزا بجائے خود شریعت میں قتل ہے، وہ آپ نے دیکھیں واقعات کیا بیان کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کی ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں، قرآن مجید میں کوئی آیت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا اس کو پیش کر دیتے ہیں، وہ واقعات بیان کرتے ہیں. اور وہ واقعات کس طرح کے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ کے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا، وہ ایک یہودی تھا، اس کے مقدمے کا حضور نے فیصلہ کیا، وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا اور اس نے دوبارہ اپنا مقدمہ پیش کر دیا. حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ فیصلہ کر چکے ہیں، کر گئے اور بجائے اس کی بات سن لیں گے. یہ واقعہ ہے نا، اس کے اوپر دسیوں سب لاکھ فرق ہوتے ہیں. معاملے کی نوعیت آسان نہیں ہے کیا اس طرح لوگوں کو لائسنس دے دیا جائے کہ وہ اپنے طور پر جس کو چاہے قتل کر ڈالے، جس کی چاہے قتل مار، مقدمہ زیر بحث نہیں آیا، معاملہ سنا نہیں گیا اگر کوئی قانون خالی تو. اسی طرح کے واقعات ہیں جن واقعات سے ایک پورا کا پورا قانون ہم نے عکس کیا ہے. چیز ایسی نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں سراب کے ساتھ جان ہوا ہوگا. اور دیکھیے بات کیا ہے کہ موت کی سزا نہیں، میں اس وقت بحث نہیں کر رہا ہوں. قرآن مجید میں وہ بات بیان ہوئی ہے جس کی روح سے اس طرح کے واقعات کو ماننا ہی ممکن نہیں. قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ موت کی سزا یا کسی آدمی کے قتل کا معاملہ کن صورتوں میں ہو سکتا ہے، اس کو اصول کے طور پر بیان کیا. یہ غیر بحث ہے کیونکہ یہ سب میرا موضوع نہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ واقعات نہیں ہو جاتا. تو رحم کے واقعات میں بالکل ایسا ہی ہوا، اور پھر ان واقعات سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، اس کو پیش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثلا آپ برہان میں دیکھیں گے دو واقعات جو ہے انہیں بھی آپ دیکھ لیجیے کیا شکل ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بیوی کو بدکاری کے جرم میں سزا دی اور پہلے اس کو انہوں نے 100 کوڑے مارے، پھر اس کے بعد اس کو رحم کر دیا اور یہ کہا کہ میں نے قرآن کی روشنی میں کوڑے مارے ہیں اور سنت دوسرے دن میں. اچھا دوسری طرف پورا کا پورا ایک روایات کا ذخیرہ ہے جو رحم کے واقعات بیان کر رہا ہے، جس میں بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو جسے رحم کی سزا دی کیوں دی گئی، ایک الگ بحث جس کو رحم کی سزا دی گئی اس کو کوڑے نہیں مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے ساتھیوں میں سے، یعنی ان کو یہ تو معلوم تھا کہ رجم کی سزا دی جا سکتی، یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے کوڑے مارے جائیں یا نہیں مارے جائیں. اچھا اگر وہ یہ ٹھیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان روایات کا کیا کیا جائے پیچھے، اور اگر وہ روایات درست ہے تو حضرت علی کے اس عمل کی کیا توجہ کی گئی، سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا اس سے زیادہ جو دلچسپ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو 100 کوڑے مارے اور اگلے دن معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے، پھر اس کو رجوع کرایا. آپ تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے سوچے کہ اس سے ایک معاذ اللہ یعنی حضور کے معاملے میں سوچ نہیں سکتا کوئی آدمی کہ جج کی کیا تصویر سامنے آتی ہے. لوگوں کی شادی کی تحقیق بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے مشکل پیش آئے. اچھا اگر بنیاد یہی ہے کہ شادی شدہ اور غیر کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے اور جج نے یہ پوچھا ہی نہیں، اس کی تحقیق نہیں، میں نے اس پر بحث کی ہے روایت کے اوپر تو میں سوال کیا تھا کہ وہ تو خیر ہوئی کہ پہلے 100 کوڑے مارے، اگر شادی شدہ سمجھ کے حجم کر دیا جاتا ہے اگلے بھی پتا چلتا کہ نہیں، یعنی اگر سورت ہو جاتی پھر کیا کیا جاتا ہے، یہاں تو چلیے خیر ہو گئی نا غیر شادی شدہ سمجھ کے اس کو 100 کوڑے مار دیے ابھی لگے، اگر ترتیب بڑھ جائے معاملہ اگر تحقیق کا نہیں تھا سمجھ نہیں تھا تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک آدمی کو دیکھتے ہوں گے دوسرے اگر شادی شدہ ہو گئے، اگر سمجھ نہیں کا معاملہ ہے قانون ایسے نہیں کام کرتا، یہ کسی جج کا طریقہ نہیں ہوتا معاملہ ایسے سزا دی جاتی. اب اس کو آپ روایت کے طور پر بنوانا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا ہے، تو میں نے آپ سے یس کیا کہ جب ان چیزوں کو اس طرح دیکھا جاتا ہے تو بالکل دوسری تصویر سامنے آ جاتی، تو آپ کے نشرت کے قتل کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے، قرآن کی روشنی میں دیکھیں صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، اس معاملے کی ایک مخصوص نوعیت ہے، یہ قانون اقبال حجت پر مبنی ہے، یہ قتل کوئی عام قتل نہیں ہے. یہ ساری بات سورہ توبہ سے اور قرآن مجید کے دوسرے اشارات سے واضح ہو جاتی ہے. اس وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی روایات پر باب باندھا جائے تو یہ لکھا جائے کہ ان لوگوں کے واقعات جن کو خدا نے قتل کیا. اب خدا کے قتل کرنے کا قرآن میں بیان ہوا اس کی روشنی میں لیکن بات نہیں، لیکن جہاں بیان ہوا ہے اس میں تو اخلاقی لحاظ سے بہت سے اخراجات کر رہا ہے، یعنی اس کو کسی طرح بھی قابل قبول قرار دے. عذاب قبر کا معاملہ بھی ہے، یعنی عذاب قبر کا معاملہ جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، میں نے اس کو بحث کی ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب عذاب قبر کی روایات مشکات میں آئی ہے تو میں نے تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ دیکھیے قرآن کی روشنی میں معاملے کی نوعیت کیا ہے، اور اگر وہ روشنی نہ ہو تو پھر اس میں بھی مسائل کی پوری دنیا جو اس سے پیدا ہو جاتی. شباب کی روایتوں کا معاملہ بھی یہی، عمر کو مقاتل الناس اور من قتل دینہ فقتلوہ جیسے احکام اسی لیے اجروں کا باعث بن گیا، یعنی یہ بہت اشارات ہے، اس وقت میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، میں اس کی ضرورت ہے ظاہر ہے دین جب 10 آئے گا تو آ جائے گی ساری کی ساری، یہ سب کچھ ہی 10 آنا پورے دین. یہ تو بڑی مشہور روایت ہے، عمر کو مقاتل الناس یہ رسم بیان کیا گیا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے سنت ہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کروں. تو روایت الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جنگ کا حکم لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی رہتا ہے، یعنی ہم تلوار پکڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھائی آپ مانیں دین، لیکن اسی روایت کو آپ قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے دیکھیے تو بالکل دوسری صورت سامنے آ جاتی ہے. اس پر بھی میں جو بڑی تفصیلی گفتگو اپنی کتابوں میں کر چکا ہوں، یہ روایت بہت زیر بحث آئی ہے، جگہ جگہ میں نے اس کو آگے بھی کوٹ کیا، آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے زیر بحث آتی ہے. من قتل دینا فقتلو جس نے دین تبدیل کیا اسے قتل کر، تو اطلاع کی جو بحث میری کتاب برہان میں ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ روایت میں کیسے تاثیر کے مسئلے نے ایک دنیا دوسری کو دی ہے. اس کو قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں بالکل ٹھیک, یعنی اس کا ایک محل ہے, ایک موقع ہے. لیکن اسی چیز کو آپ جب عام اصول قرار دے دیتے ہیں تو نہ سمجھنا ممکن رہتا ہے نہ سمجھانا ممکن رہتا ہے. تو یہ کیونکہ بحثیں بہت تفصیلی ہو چکی ہیں, کتابوں میں اس کی بڑی تفصیلی بحثیں موجود ہیں, اس وجہ سے میں یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں. جیسے احکام اسی لیے الجھنوں کا باعث بن گئے, عمر تو مقابلہ ناس اور من بدل دین و فقتلو جیسے احکام اسی لیے الجھنوں کا باعث بن گئے ہیں کہ انہیں قرآن اصل سے متعلق کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن مجید میں اور یہ ان میں سے بہت سے احکام وہ ہیں, اس پر شہزاد صاحب نے ایک بڑا اچھا مضمون انگریزی زبان میں لکھ دیا, اور بڑا وہ ہے قانون اقبال حجت, یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک تو شریعت کا ضابطہ ہے اور ایک اس کا اپنا قانون اقبال حجت ہے جس کے تحت وہ سزا دیتا ہے, جلا دیتا ہے, اور یہ رسولوں کے زمانے میں جاری رہا ہے. اس قانون کو سامنے رکھ کر روایتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے متعلق ہے, لیکن ان کو اس بات سے نکال کے جب شریعت کے قانون کے تحت کر دیا گیا تو صورتحال بالکل وہاں بالکل ٹھیک. اس میں بڑی تفصیلی بحث آپ لوگ چاہے پڑھنا تو اس کو پڑھ سکتے ہیں, بڑی تفصیل سے انہوں نے تمام اس طرح کی چیزوں کو ایک طرح جمع کر دیا. حدیث کے فہم میں اس اصول کو ملوز رکھا جائے تو اس کی بیشتر الجھنیں بالکل صاف ہیں. چنانچہ میں اس کی بنیاد پر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ بہت سی روایتیں جن کو لوگ نہیں مان رہے, یعنی ایک دو نہیں دس یہ روایتیں جن کو اہل حدیث بھی نہیں مان رہے, جیسے کہ وہ روایتیں جن کو فقہ بھی نہیں مان رہے, جن روایات کی ایسی بات کی گئی تھی کہ وہ ان کے الفاظ اسی طرح قبول نہیں کرتے یا ان کو ناسخ اور منسوخ کے اصول پر ختم کر دیا گیا, یہ کہہ کے کہ یہ پہلے حکم تھا بعد میں. جب ان کو اس اصول کی روشنی میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10-15 سال میں جو کام کیا ہے, تو ان ساری روایتوں کا صحیح محل سمجھ میں آ جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بالکل روح روشن واضح, ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. بات کی اگر کوئی ہم نے انکار کیا ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سی وہ چیزیں کہ جن کا انکار ہو چکا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے اس کو آگے دین دیر پیسہ آئے گا کہ وہ کیسے ٹھیک جگہ کے اوپر آنے کے بعد بالکل معلوم ہو جاتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے جگہ, یہاں یہ روایت کس جگہ پر کس مقام پر ایسے مسئلے کو بازی کرتی ہے. یہ بہت سی مثالیں اس کی آ گیا موقع اور محل. تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے قرآن کی روشنی کے بعد, تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے موقع اور محل کو سمجھ کر اس کا مدعا متعین کیا. قرآن مجید میں موقع اور محل دونوں اس کے سیاق و سباق اور صورت رنگ سے بدل ہیں. روایت میں یہ الفاظ بیان کر دیتا ہے, واقعہ بیان, بعض اوقات پس منظر بیان نہیں کرتا, بیان نہیں کرتا, بات کس محل میں کہے گی اس کو بیان نہیں کرتا. اس لیے یہاں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کس موقع کی ہے, اس کو سمجھے, یعنی نفس تو ایک ہی ہوگا. ابھی میں پچھلے دنوں کام میں نے مکمل کیا ہے حجاب کے کام پر, معاشرت کے کام پر, تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت بیان کی کہ نوینا تمائل جنائز, عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کو جنازوں کے ساتھ چلنے سے روک دیا گیا. میرے استاد مولانا امینا سے مسئلہ ہے, عورت کا مقام یہ کتاب لکھی ہے, اس میں اس روایت کو اختلاف مرد و زن کے موقع پر رکھا ہے, یعنی اس لیے روک دیا گیا کہ اس سے عورتوں اور مردوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. جب یہ موقع ہے انہوں نے بیان کر دی, روایت وہاں چلی گئی اور انہوں نے اختلاط و مرد و زن کے اصول قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں سے. اس میں میں سب لمبی بحث نہیں کرتا کہ جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں اور جو بعض دوسری اٹھنے پیدا ہوتے ہیں, میں سب یہ بتا رہا ہوں کہ موقع مان کے فرق سے پیدا ہوتا ہے, مطلب میں اس کو بالکل دوسری جگہ پہ دیکھتا ہوں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اور بہت سی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ پر وقت کرتی تھی, عام طور پر ان کے اوپر موت کا اثر بھی غیر معمولی ہوتا ہے. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ ہوتا ہے سب سے زیادہ عورتوں میں بہن کی آواز آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت سی چیزوں سے رابطہ کروں کہ یہاں تک کہ قبرستان میں جانے سے بھی روک دیا, شروع وہ بال پھیلا لیتی معلوم کر دیتی. یہ عربوں کی روایت تھی, عربوں کی شاعری میں ادب میں تاریخ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ عورتیں کیسے کیسے نوح کرتی, سال سال بھر معلوم کرتی رہتی. ظاہر ہے کہ اس طرح کی معاشرتی چیزیں آسانی سے ختم نہیں کرتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالے میں تو لے کے جا رہے ہیں نا میت, گھر سے نکالنی چار پائی مشکل ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تو حضور نے آپسوں سے کہا کہ آپ جنازے کے ساتھ نہ چلا جائے, کوئی معلوم نہیں کہ جذبات کی کیا کیفیت ہو جائے, بیٹا ہے بھائی ہے اس طرح کی چیز ہے. میں اس وقت یہ نہیں گفتگو کر رہا تھا, میری رائے ٹھیک ہے, میں یہ کر رہا ہوں موقع مان سے کیا فرق ہے. یعنی ان کے نزدیک وہ حکم اختلاف ہے مجھے بات کا ہوگا, اور میرے نزدیک مجھے بات کا ہوگا. اچھا الفاظ میں تو کوئی بات نہیں, الفاظ ہے کہ مہینہ اتباع جنازہ, تو موقع مان سے آپ دیکھیے کتنا فرق واقع ہو جاتا ہے. یہ سادہ سی مثال ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے موقع مال کو سمجھ کر اس کا مدعا متعین کیا جائے. بات کس وقت کی گئی, کس سلسلے میں کی گئی اور کن لوگوں سے کی, یہ سب چیزیں اگر ملوب رکھی جائے تو نہایت واضح باتیں بھی بسا اوقات لا جہل معاملہ بن جاتے ہیں. فہم حدود حدیث میں اس اصول کی اہمیت غیر معمولی, یعنی یہ غیر معمولی کے الفاظ محض مبالغہ نہیں. اصول کو سامنے رکھ کر آپ جب مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل ایک دوسری دنیا سامنے آ جائے. اگر اس کے موقع محل کا لحاظ نہ رکھا جائے تو باتیں اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی ہوتی ہیں. دیکھیے نا, یہ مہینہ اجتماع جنایت کی میں آپ کو مثال دی, تو اس کو اس جگہ رکھے تو بالکل ایک دوسری تصویر سامنے آتی ہے, اور دوسری جگہ رکھ دے تو تصویر سامنے آ جاتی ہے. الحمد بن قریش مشہور رہا ہے, یہ میں نے اس کی مثال دی کہ دورے کے لیے بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہے. یعنی ایک روایت ہے ائمہ مسلمانوں کے حکمران قریش میں سے ہوں گے, یہ امام حلیفہ والے ائمہ نہیں, یہ لفظ اسپاری بہت بعد میں استعمال ہونے لگا ہے. رسول اللہ وسلم کے زمانے میں یہ استعمال ہوتا تھا سیاسی حکمرانوں کے لیے. آل احمد بن قریش, یہ ایک شادی اور اس کی بعض دوسری روایتوں میں اور طریقے سے یہ ساری بات آئی. اب ہمارے یہاں اس کی بنیاد پر جو سیاست کا قانون ہے اس میں یہ دفاع سب کر دی گئی, اور لوگ اس پر اجماع تک کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہم مسلمان اپنے خلیفہ یا اپنے حکمران کا انتخاب کریں گے تو اس کو یہ بہت حدیث کا مسئلہ نہیں جاتا, اس سے آگے بڑھ کر ہمارے یہاں ایک اجماعی مسئلہ بن گیا. کم و بیش لوگوں کا اتفاق کم و بیش کیا ہوگا, آپ کوئی کتاب اٹھائیں حتیٰ کہ شاہ اللہ تفصیل ہے اس کے اوپر, یہ تو دیکھا جائے گا کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ قریش میں سے بن جائے. اب اگر پاکستان میں آپ اپنے سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں تو نہیں معین قریشی کو ڈھونڈا جائے گا, تو اس کے بعد انتخاب کے باقی مواقع بعد میں. یہی وہ روایت ہے کہ جس کے اوپر ہمارے ہاں ہندوستانی کا وہ بہت بڑا مارکا ہوا ہے جس نے ہندوستان کی سیاست کا رخ بالکل تبدیل کر دیا. جب ترکوں کی خلافت کے الغاء کا معاملہ شروع ہو گیا, اسے ختم کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا, تو اس موقع پر مستشفین تو پڑھ رہے تھے نا ہمارے حدیث کے ذخیرے کو بھی سب کو, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ مسلمان یہاں پر محمد علی جوہر کی قیادت میں تحریک چلا رہے ہیں خلافت کے لیے, ان کے ہاں تو ویسے ہی مسلمہ اصول ہے کہ خلافت قریش کے پاس ہونی چاہیے, تو عثمانی کو قریش نہیں. اس وجہ سے اس خلافت کے لیے اتنے بےتاب ہے, اس خلافت کی تو کوئی دینی بنیادی نہیں, ویسے ہی اس کو ختم ہو جانا چاہیے, کسی قریشی کو ڈھونڈنا چاہیے اس مقصد کے لیے. تو اس زمانے پھر مولانا ابو الکلام آزاد میں جب تحریک کی خلافت چل رہی تھی تو اس روایت کے اوپر وہ مشہور تحریک لکھی ہے جو اب آپ دیکھتے ہیں پورے پیمفلٹ کی شکل میں چھپی ہوئی مل جاتی ہے, یعنی خلافت اور جزیرہ نما عرب, اور اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں کوئی حکم نہیں, یہ ایک اطلاع خبر تھی. حضور نے جیسے اپنے بعد مستقبل کے بارے میں بات پیشن ہو جاتی ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا, اس میں میرے پاس جو حکمران ہے وہ قریش میں سے ہوں گے, بڑی دیر تک قریش حکمران رہے, تو یہ ایک خبر تھی. تو اس کے بعد مولانا سید ابو الحسن صاحب مودودی نے اس کو مانا, اور وہ اس وقت مودود بنی جب انہوں نے دین میں حکمت کا اصول لگا کیا. یعنی یہ بحث شروع ہو گئی نا, بحث پسند میں ہمیشہ عملی معاملات سے ہوتی ہے. یعنی وہ جیل میں تھے ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جنا کا صدارتی امیدوار کی حیثیت سے اپوزیشن نے انتخاب کر لیے. اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جماعت اسلامی کو اپنے لٹریچر میں دکھائی چکی تھی, وہ بھی لکھ چکے تھے کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتا, یہ ایک مسلمان مسئلہ, اور اس پر مولانا مودودی نے بہت لکھا تھا, دوسرے لوگوں نے بھی لکھا. بہت غور کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس میں ایک حل انہوں نے یہ نکالا کہ دین میں ایک حکمت عملی کا اصول ہے اور اس میں دین کی ساری حرمتیں ابدی نہیں ہوتی. بعض حرمتیں تو ایسی ہیں جو کسی حال میں بھی ختم نہیں کی جا سکتی, لیکن ایسی حرمتیں جو ابدی نہیں ہوتی ان میں یہ حق ہوتا ہے ایک دین پر عمل کرنے والے کو کہ وہ حکمت عملی کے اصول پر کسی چیز کو وقتی طور پر مباح کرتا ہے. اور جو آدمی اقامت دین کی دعوت لے کے اٹھتا ہو اور دنیا میں اسلام کا غلبہ قائم کرنا چاہتا ہو بدل جائے تو اس کو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو دین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کا اطلاق اس طریقے سے کریں, یہ انہوں نے اصول بنا لیا. اس پر اگر آپ لوگوں میں کچھ لوگوں کو اس طرح کا ذوق ہے تو یاد ہوگا کہ مولانا میرا سے اسلائی نے ایک نصاب کا اداریہ لکھا تھا کہ اب تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ دین کی ساری حرمتوں پر ابدی اور غیر ابدی کے لیبل لگے تاکہ یہ معلوم رہے لوگ خام بھائی مصیبتوں پڑے ہوئے ہوں گے. بہت بڑائی جاری ہے شروع ہوتا ہے, اس میں بہت لوگ شامل ہو گئے, پھر وہ الفقار شامل ہوا, پھر مولانا اسلائی نے وہ مشہور بحث کیے تھے ان کے مقالات میں. اس میں دو بہت بڑی دلیلیں جو مولانا مودی نے دی تھی, ان میں سے ایک غیبت کا معاملہ تھا کہ غیبت ایک حرام چیز ہے لیکن دین کی مصلحت کے تحت محدثین نے اس کو حلال کیا حکمت عملی کا دی. اور دوسری مثال یہ تھی الائمت من قریش کہ دیکھیے اسلام کا اصول جو ہے وہ تو یہ ہے کہ صرف تقوی کی بنیاد پر آدمی کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اور اس میں کسی خاندان کی کوئی ارادہ داری نہیں ہے, کوئی برہمنیت نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو توڑا حکمت عملی کے تقاضے کو, تو یہ بحث ہوئی اس موقع پہ. انہوں نے کہا کہ مولانا مطلب آزاد کی گفتگو ہے کہ انہوں نے خبر قرار دیا تھا, یہ جب ساری روایات سامنے رکھی جائے تو دسیوں روایات کے اندر تو یہی مضمون کے انداز میں بیان ہوا ہے کہ یہ کرو, یہ کرنا لازم ہے, اگر ایسا نہیں کرو گے تو اپنے لیے مسائل پیدا کر لو گے. تو ساری روایات کو سامنے رکھ کے پھر تقیمات کے مضمون ہے جس میں انہوں نے مولانا مطلب آزاد کر کہتے یہ نوٹ پہ تھا کہ مولانا کا مقام اور مرتبہ اتنا تھا کہ اس وقت میں بھی اس کا قائل ہو گیا, اس کی وجہ خود تحقیق نہیں کی تھی, لیکن میں خود تحقیق کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یہ امر ہے, یعنی وہ کہہ رہے تھے خبر ہے وہ کہ یہ امر ہے. تو مولانا اسلائی نے بحث کی تو انہوں نے کہا کہ نہ یہ امر ہے نہ خبر, یہ تذکیر کا ہے, تب دیکھیے یہ موقع محل ہے, یعنی موقع کیا ہے. اس پر مولانا مودی نے کس طرح انہوں نے جملہ لکھ دیا کہ فرق کیا پڑتا ہے, تو لکھا کہ وہ لوگ ان کا اخباری مزاج ہے اور جو پڑھے کم لکھے زیادہ ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات یہ سمجھانے میں بہت دقت پیش آتی ہے کہ امر میں اور خبر میں اور تجزیے میں کیا فرق ہوتا ہے, اگر آپ سمجھاتا ہوں تو پھر انہوں نے سمجھایا ہے کیا فرق ہوتا ہے تو تجزیے پتا ہے. آپ دیکھیے نا انہوں نے کہا کہ بھائی امر ہے تو قیامت تک خلاف ورزی نہیں ہو سکتی, اگر خبر ہے تو قیامت تک اس کے خلاف واقعہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر تجزیے کا فیصلہ ہے تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا. پھر تو معاملہ یہ ہے کہ فریقین کے درمیان تجزیہ ہوگا, دونوں فریقوں کو دیکھا جائے گا معاملے کی نوعیت کیا ہے, اس میں حضور نے کیا فیصلہ کرنا ہے. دونوں نے یہ محل بتایا اس کا کہ اصل میں انصار اور مہاجرین کے درمیان جو اقتدار کا معاملہ ہے اس میں سادہ اصول پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی قریش کے ساتھ تھا, تو جس طرح آج کل پولیٹیکل پارٹی تھا اس کا قبائلی نظام تھا اس میں اس اصول پر اطلاق کیا گیا. یہ بڑی نفیس بحث ہے اگر آپ اس کو پڑھیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں موقع محل کی تبدیلی سے کیا فرق واقع ہو جاتا ہے. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل بحث کی, مولانا مودی نے اس کا جواب دیا ہے, پھر انہوں نے بڑی گفتگو کی, لیکن میں نے اس لیے اس کی مثال دی آپ کو کہ اگر یہ قضیے کا فیصلہ ہے تو دین کے معاملے سے نکل گئی نا تاریخ کا واقعہ. یعنی میرے سامنے مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ بھائی پاکستان کی حکومت نے پیپلز پارٹی کو منتخب ہونا چاہیے, تو اگر یہ بات ایک مسلم لیگ کے مقابلے میں کہی جا رہی ہے تو ووٹوں کو زیادہ پڑ گئے ہیں, لوگوں کے زیادہ پیچھے ہیں, تو یہ قضیے کا فیصلہ ہے, یعنی اس میں فریقین ہے ان کے درمیان ایک بات کہی جا رہی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی میں رہنی چاہیے مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے, یہ تو انہوں نے کہا کہ قضیے کا فیصلہ, تو آپ نے امر قرار دے دیا صورتحال اور ہو گئی, موقع بتایا نا آپ نے, آپ نے اس کو خبر قرار دے دیا معاملے کی نوعیت اور ہو گئی, آپ نے اس کو قضیے کا فیصلہ کہا, پھر انہوں نے اس کے کرائم بتایا کہ دیکھیے قضیہ یہ تھا اس کا پس منظر یہ ہے, یہ صورتحال تھی, صدیقہ بنی صاحبہ بھی انصار اس طریقے سے اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا فرد ضبط احساس کر کے یہ بحث کی. میں نے بھی یہ ساری بحث آگے قانون سیاست میں کر دی ہے, تو اس وجہ سے اس کو وہاں تفصیل سے دیکھ لیں گے. یہاں صرف اشارہ مقصود تک کیا فرق واقع ہوتا ہے. اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے ہمارے علماء اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمانوں کے حکمران صرف قریش میں سے ہوں گے. درحالے کی یہ بات مان لی جائے تو اسلام اور برہمنیت میں کم سے کم سیاسی نظام کی حد تک کوئی فرق واقع ہوگا. اس مبارکے کی وجہ لحاظ یہ ہوئی کہ یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کی سیاسی صورتحال کے لحاظ سے کہی گئی, یہ موقع مال بات کا, اسے دین کا مستقل حکم سمجھ لیا گیا. حدیث کے ذخیرے میں اس طرح کی روایتیں بہت, یہ بھی آپ حدیث سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بہت سی روایتیں ٹھیک جگہ پہ آتی ہیں. بالکل واضح حدیث کے ذخیرے میں اس طرح کی روایتیں بہت ہیں اور ان کے موضوعات بھی نہایت اہم ہیں, ان کا منشا سمجھنے میں اس اصول کی رعایت ناگزیر ہے. حدیث سے بات پر نظر. چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کا مدعا متعین کرتے وقت اس باب کی تمام روایات پیش نظر آنی چاہیے. یعنی آپ نے ایک روایت وضو کے بارے میں پڑھی, اس سے پورا کا پورا مضمون نکال لیا, اس کے بارے میں بہت سی روایتیں موجود ہیں, تو ساری روایات سامنے رکھتی ہیں. یعنی بعض وقت تو یہاں تک ہو جاتا ہے, جیسے ہم نے داڑھی پر بحث کی کہ ایک آدمی ایک ٹکڑا روایت کرتی ہے, آپ ساری روایتیں نکالیں تو اس کا پس منظر بالکل اور معلوم ہوتا ہے, گفتگو کس محل میں ہو رہی ہے, کس موقع پر ہو رہی ہے, یہ پتہ چلتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری روایات سے اصل میں کیا مدعا مقصود ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حدیث قرآن کی آیت نہیں ہے کہ جو اپنے نظم اور سیاق و سباق میں ہو. میری بات سنی, یہاں پہ 10-15 لوگ موجود تھے, انہوں نے بیان کر دی, ایک نے ایک طرح سے بیان کر دی, آپ سب کو جمع کریں گے تو ایک تصویر سامنے آئے گی. یہ مطلب حدیث پاک پر لگا, یعنی اس بات کی, اس موضوع کی, اس مضمون کی تمام روایات کو جمع کرنا چاہیے. جو ہمارے پاس میسر ہے اس سے فہم کا دروازہ کھلتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ کیا بات ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کا مدعا متعین کرتے وقت اس بات کی تمام روایات پیش نظر رکھی جائے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حدیث کا ایک مفہوم سمجھتا ہے لیکن اسی بات کی تمام روایتوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ مفہوم بالکل دوسری صورت میں روایا ہوگا. یعنی آپ جیسے جیسے روایات کو جمع کرتے جاتے ہیں تو بات بالکل اور سامنے آتی چلی جاتی ہے. اس کی مثال, ایک مثال تصویر سے متعلق روایت ہے. ان میں سے بات کو دیکھیے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تصاویر ممنوع قرار دی گئی. یعنی آپ نے مثال کے طور پر ایک روایت لعن اللہ المصور, اللہ تعالیٰ نے تصویریں بنانے والوں پر لعنت کی ہے, حدیث ہے آپ نے دیکھی اور اس کے بعد لعنت پھینک دی ہر طرح کی تصویروں پر. لیکن اگر آپ ان سب کو جمع کریں, اور اس میں بڑا نفیس مضمون ہے, استاد ہے محمد رفیع صاحب, کئی اقساط میں اشاعت میں چھپا ہوا ہے, اس میں تصویر کی تمام روایات کو جمع کر کے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ سب صورت حال کیا ہے. تو اس کو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا. ان میں سے بعض کو دیکھیے تو براہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تصاویر ممنوع قرار دی گئی ہیں, لیکن تمام روایتیں جمع کیجئے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ممانعت کا حکم صرف ان تصاویر میں ہے جو پرستش کے لیے بنائی گئی. کوئی روایت بہت واضح ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تعویل توجہ کریں. ساری روایتیں جمع کریں تو بالکل تصویر دوسری سامنے آتی ہے. اچھا آپ کے پاس وہ مضمون کیونکہ بہت تفصیلی ہے, ویسے تو ہم اس کو الگ سے چھاپتے ہیں, اس کو پڑھنے کا موقع نہ ہو تو بارش ہے, تو ہر طرح کی تصویروں کی حرمت کے قائل ہیں. انہوں نے سورہ سبا وہ حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی, بس ایک گھر ان کو دیکھ, یعنی ایک جگہ جمع کر دی. آپ ان روایتوں کو بغیر کسی بحث کے, وہ صرف کو دوسری طرف ہے, ان کی بات پڑھنے سے پہلے صرف روایتوں کو پڑھیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری روایتیں جب ایک جگہ آتی ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, تو یہ معلوم ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے اس سے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے. یعنی تصویروں کی حرمت ایک مطلق حرمت کی حیثیت اختیار کر گئی, اور ظاہر ہے جب ایک بات غلط سمجھی جائے گی تو اس زمانے میں چل جائے گی, اچھی بات نہیں چلے. میں نے ایک مرتبہ ہمارے ممدو اور مخدوم ڈاکٹر ضائع احمد صاحب سے بیعت پر ہوں گی, میری دن بہت بحث رہی ہے اس زمانے میں, تو میں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی بات غلط تو اب بھی ہے, 200 سال پہلے آپ کہتے تب بھی غلط تھی, لیکن 200 سال پہلے کبھی چل جاتی ہے اب بھی کیسا اب چلے. یعنی وہ کہتے تھے نا, بعض اوقات معاشرت میں, تہذیب میں, تمدن میں بعض ایسے آواز ہیں کہ وہاں ایک بات بیٹھ جاتی چلے لیکن اب نہیں چل سکتا. تو آپ دیکھیں گے بریک تھرو ہو جائے گا, دیکھتے ہیں جیتے رہے معلوم ہو جائے گا کتنا بریک تھرو ہوتا ہے. تو حدیث کے ذخیرے سے اس طرح کی بیسوں مثالیں پیش کی جا سکتا ہے. یہ ضروری ہے کہ کسی حدیث کے مفہوم میں تردد ہو تو حدیث آپ کو جمع کیے بغیر اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہ کرتا, یعنی یہ ضروری. اور آپ یہ دیکھیں گے فقہ میں, آپ یہ دیکھیں گے محدثین کے ہاں صرف اس اصول کا ٹھیک اطلاق نہ کرنے کے نتیجے میں بات ایسی بگڑی ہے کہ جس کے بعد اس کے سلجھانے کا کوئی راستہ ہی سامنے آتا. آپ سب چیزیں سامنے رکھیں تو بالکل دوسری تصویر سامنے آئے. عقل و ناقل. پانچویں چیز یہ ہے کہ حدیث کے سمجھ لیتے ہیں یہ بات محفوظ رکھی جائے کہ عقل و نقل میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. اور یہاں عقل سے مراد وہی جو مسلمہ ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کہہ رہے ہیں اور وہی جو فطرت رتنوں نے ہم کو دیے وہ ایک دوسری طرف ہم کو لے جا رہی ہے. اوپر حدیث کے رد و قبول کے اصول بیان کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں کہ دین کی بنیاد ہی علم و عقل کے مسلمات پر قائم ہے، یعنی قرآن نے اپنی دعوت کی بنیاد اسی پر قائم کی. لہذا کوئی چیز اگر ان مسلمات سے مختلف نظر آتی ہے تو اس پر بار بار غور کرنا چاہیے. یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ نے رد کرنا ہے، وہ تو بات کا بنتا ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دونوں میں غور کیا جائے، دیکھا جائے. تو اگر آپ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کریں گے غور کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی بات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر دیں جس کی کوئی تلسیم نہ ہو. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے، یعنی ایک مجرم کو سزا دینے کے معاملے میں کیسے غور کیا جا سکتا ہے. یعنی کوئی عاقل یہ مان سکتا ہے کہ ایک طرف یہ بیان کیا جائے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونا یہ سزا میں فرق کی بنیاد ہے، اور دوسری جانب یہ حادثہ ہو جائے جج بھی کون اللہ کا پیغمبر اور وہ ایک مجرم کو سزا دے اور اگلے دن اس کو معلوم ہو شادی شدہ، تو یہ غیر مان لیں گے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ماننا پڑے، یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعے پر آدمی قرآن حدیث کو رد کر کے فارغ ہو جائے. یعنی اس لیے ایسا کیا ہے وہاں تو یہ نا کہ آپ اس کو رد کر دیں، بہت بات سمجھنا ہے. یعنی یہ فوراً یہ کرنا چاہیے، پہلے آپ غور کریں اس پر. آدمی قرآن حدیث کو رد کر کے فارغ ہو جائے، عقل سے آنکھیں بند کر کے اس کی غلط یا مرجو معنی قبول کر لیں، یعنی دونوں ہی رویے غلط ہیں. ذرا سا آپ کو اس بات اوپر بھی محسوس نہیں، آپ کو غور و فکر کا پتہ لگ سکتی ہے، دیکھنا چاہیے. اور بارہ مجھے تجربے سے محسوس ہوا کہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن غور کرنے کے نتیجے میں معلوم ہو کہ اس کا موقع ہوا اور آپ کو سمجھائی جا سکتی. تو نہ رد کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور نہ دوسرا پہلو یہ جو ہے علم و عقل سے آنکھیں بند کر کے. یعنی آپ دیکھیں گے نا بخاری کی روایت جان ہو گئی، رجم کی روایات میں کہ ایک صحابی کے تھے وہ جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ بندروں کے درمیان بچہ ہو گیا اور بندر ایک بندریا کو رجم کر رہا ہے. کیا کرے گا کرنے فری ہو سکتا ہے، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے، کدھر سے آپ نے اس کو دین مداخل کرتی ہے اور اس کی بنیاد پر رجم کا اس بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کبھی وہ کتابیں پڑھے جو ہمارے موقع پر لکھی گئی تھی، اس میں یہ روایتی دیا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو جانوروں کے ابھی مسلمان ہوں گے. تجربہ بتاتا ہے کہ روایت کو جب صحیح پہلو سے دیکھا گیا تو بارہا کوئی اختلاف باقی نہیں رہا اور بات ہر لحاظ سے واضح ہو گئی. یہ چیز ظاہر ہے کہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب پورے یقین کے ساتھ مانا جائے کہ اپنے نقل میں کوئی منافعات نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس بات پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے تو پھر یا تو آپ بات کی کوئی بھونڈی سی توجہ کریں گے اور قبول کر لیں یا کریں گے ہی نہیں. یعنی اب اس روایت کو بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا ہے، ان کو کوئی اس میں تردد محسوس نہیں ہوتا کہ اس واقعے سے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ کریں گا اور یا یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسے کر کرتے ہیں جہاں ہٹے تو اس میں ایک بڑی حکمت کی بات ہوگی اور ایک براہ نظر آ رہا ہوگا. دوسرا آدمی آپ کو بتا دیں گا سلف و خلف میں جن محققین نے اسے مروج رکھا ہے، یعنی ہمارے پرانے مذہبوں نے بھی اور آج کل بھی جن محققین نے اسے مروج رکھا ہے ان کی تحقیقات میں اس کے ثمرات جگہ جگہ دیکھ لیے جا سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا سب سے پہلے اس پر امام شافعی نے اپنی کتاب العلوم میں اور کچھ شامل ہے مختلف حدیث میں بہت اچھا کام کیا. یہ تحقیقات سے اتفاق ہو سکتا ہے لیکن متاثر بھی تھا، بعض اور لوگوں نے بھی کام کیا اس معاملے میں اور ہمارے اپنے زمانے میں بھی بعض دینوں کی قدر اہل علم نے یہاں بھی اور عالم عرب میں بھی بہت اچھا کام اس میں کیا. آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بتا دیتے ہیں کہ اس موقع کی بات ہے، اس معنی کی بات ہے، اپنی لحاظ سے یہ بات بظاہر ایسے لگ رہی تھی لیکن دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو بالکل ٹھیک بیٹھ جاتی ہے. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب آدمی یہ یقین کر کے جاتا ہے حدیث کے وکیل کی طرف کہ عقل اور نقل میں منافعات نہیں ہو سکتا. جو بات ابن تیمیہ نے اپنی کتاب العقل اور نقل میں کہی تھی بہت ٹھیک بات ہے کہ اگر عقل اور نقل میں منافعات نظر آ رہی ہے، اختلاف نظر آ رہا ہو، عقل نقل سے مراد ہے کوئی روایت ہے یا قرآن کی آیت ہے، تو پھر اس کے بعد آپ رک جائیں گے. یا تو آپ عقلی مقدمہ قائم کرنے میں غلطی کھا رہے ہیں اور یا نقل روایت نظر آ رہی ہے. جب آپ رک کر غور کریں گے اس اعتماد کے ساتھ تو دونوں میں سے کوئی ایک بات واضح ہو جائے گی. اور تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے. حدیث کے فہم میں اس چیز کو بھی کسی حال میں نظر انداز نہیں کیا اسی جملے کے ساتھ یہ فہم حدیث کے آبادی بھی مولانا اس کے ساتھ آبادی کی پوری بحث بھی پایا تھی میں چند سر اس کے بعد اہم پہلوؤں کی بات کو توجہ دلاؤں گا اور اس کے بعد پھر آپ جو باقی بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے مبادی میں بھی اور سنت میں بھی اور حدیث میں بھی جو چیزیں پڑھی گئی ہیں ان میں اگر بالکل اجزاء میں اترے اور ظاہر کو زیر بحث آئے ہیں اور آپ دوبارہ سنیں گے ان چیزوں کو تو اور زیادہ دقت نظر سے دیکھیں گے کہ ان میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں بہت سے پہلو ہوں گے جو واضح ہوں گے لیکن وہ بڑی بڑی باتیں جو واقعی الجھن کا باعث تھی ان پر ایک نگاہ ضرور ڈال دینی چاہیے یعنی یہ بحث کہ قرآن مجید ایک تو ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی قرآن ہے اور ان قیاتوں سے بھی اس طرح کیا ہے اس بحث کے بعد یہ بحث بھی ختم ہو جاتی ہے یعنی کوئی شخص مجھ سے اعتراض کر سکتا ہے لیکن میں نے بدلائن بتا دیا ہے کہ یہ ایک بالکل بےمانی چیز ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس زمن کی روایات پر بھی گفتگو کر دی اور اس کو معلوم کر دیا قرآن مجید اور حدیث کے مابین تغیر اور تبدل کا نسخ کا تعلق قائم کر دیا گیا اس میں آپ نے دیکھا کہ پوری بحث میں نے تمام روایات کو اور یہ بتایا آپ کو کہ دیکھیے ان کا صحیح معنی ہے کسی جگہ زبان کے اسلوب کو نہ سمجھنے سے غلطی ہو رہی ہے کسی جگہ قرآن کا مدعا واضح نہیں کر رہا کسی جگہ خود روایت کو نہ سمجھنے سے غلطی ہو رہی ہے ورنہ یہ کہ ان کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہے قرآن مجید کی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اور وہ بڑے بڑے واقعات جو یا بعض روایات کے اندر مضامین آئے ہیں وہ میرے پاس ہیں اس کو ایک بار قرآن دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کیا خدمت ہوئی اور کس طریقے سے ایک بڑا باپ جو ہمارے یہاں موجود تھا جس کی بنیاد پر اصول قائم ہو رہے تھے وہ نکل جاتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا موضوع کیا ہے یعنی یہ بحث جو ہے یہ کیسی مخصوص شان ہے اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں اس سے قرآن کے بارے میں کیا انداز بدلتا ہے یہ بحث ہو چکی ہے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس کو بھی ذہن میں رکھیے اس کے میں ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے اور قرآن کو سمجھنے کے بھی نئے ساری انسان میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن مجید میں نظم و ترتیب کی بحث یعنی قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ اقبال کا مجموعہ ہے یہ نظم کیا ہے اور اس میں خود سورہ کا نظم کیا ہے اور سورہ کے نظم سے آگے بڑھ کر پھر خود قرآن مجید کا اپنا نظم کیا ہے اس پر جو کچھ ہم نے کام کیا ہے اس کی ایک جھلک سامنے آ جاتی ہے اور اس طرح قرآن مجید کے بارے میں عمومی رائے ہے یہ تو اصل میں ایسے ہے کہ بڑی بڑی صورتیں اٹھا کے رکھی ہیں ایک طرف چھوٹی ایک طرف رکھنی ہے یا یہ ہے کہ کسی آیت کے بارے میں مارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہاں رکھ دو یا لوگوں نے اپنی توقیر سے رکھ دی اور اس طریقے سے یہ معاملہ ہو گیا ہے تو اس کی پوری نفی ہو جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کس محکم جگہ پر کھڑا ہے وہ کیسے اس معاملے کو واضح کرتا ہے یاد کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ حدیث اور سنت کی بحث فیصل ہو جاتی ہے یعنی یہ جتنی آپ نے چیزیں دیکھی ہیں یہ ذہنی ہونے کی بحث میں اتنے مسائل پھر اس کو یقینی بنانے کی عزم کے انداز کی جدوجہد پھر اس کی بنیاد پر شبے میں احکام کا فرق کرنے کے مسائل جن کی میں نے آپ کے سامنے بہت یاد کیے ہیں یہ ساری بحثیں کرتے جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اجماع پر قرآن قائم اجماع پر سنت قائم دین ان دونوں میں حدیث نہ دین میں کوئی تغیر کرتی ہے نہ کوئی اضافہ کرتی ہے جب وہ یہ کرتی نہیں ہے تو اب وہ حضور کے علم کا ریکارڈ ہے تو اس وجہ سے ان لوگوں کو تو دین کا کوئی حکم الگ سے ثابت اس لیے ان کی یہ ساری منزلیں اس کو آپ ٹھیک جگہ پہ رکھ لیجیے ٹھیک جگہ پر رکھ لیجیے صرف پلیسمنٹ ہے اس کی جگہ یہ ہے یعنی وہ تبیم و تبیم کرے گی وہ اس میں روایت بیان کرے گی اسی تو سوال بیان کرے گی اس کا یہ کام نہیں ان کے کانٹینٹ میں کسی ایک حکم کا نہیں لاپت یا اس میں تبدیلی کرتے ہیں اس سے نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے اور سنت یعنی جس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کو متعین کر کے پیش کرنے پر سے ہوئی ہے وہ اسی زمانے میں دیکھ لی ہے کیونکہ اس زمانے بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف رکھا اور اختیار کیا تھا تو وہ باعث ہوئے اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ خطہ کے بے شمار اخبار اور اصول خطہ کے بے شمار اخبار جو ہیں اس کے نتیجوں ختم ہے یعنی ان بحثوں کی کوئی ضرورت کی بات نہیں ہے. تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائی اور یہ بات بھی آخر میں بس کر دوں کہ اس طریقے سے دین پر غور کرنے کی ادا امام بھائی سے دروازہ انہوں نے کھولا تھا اس کے بعد مینا سے اسلائی نے بہت سا کام کیا اصولوں مبادی قبر کی چیزیں بھی موجود ہیں مبادی قبر قرآن بھی موجود ہے مبادی قبر حدیث بھی موجود ہے اور پھر جو انہوں نے ہم لوگوں کو آخر میں طالب علمانہ لیکچر دیے وہ بھی لیکچر تھے یعنی مبادی قبر حدیث بھی وہی لیکچر ہیں اور قرآن فہمی کے اصول کے نام سے ان کی جو خود ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. میں نے اس بات کو کہاں سے لیا ہے اور پھر کہاں پہنچایا ہے, غلط یا صحیح میں یز نہیں کر رہا, تو آپ کتابی مطالعہ کریں گے تو اس سے معلوم ہو جائے گا. یہ میں نے اس کے معلوم کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان چیزوں کو دوبارہ سنیے, دوبارہ دیکھیے, یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں ایک پوری دنیا علم کی ختم ہوئی ہے اور دوسری دنیا وجود کو دی گئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو بعد میں آنے والے لوگ فیصلہ کریں گے, لیکن ایک بالکل دوسرا زاویہ نظر سامنے آ گیا اور وہ جو بنیادی مسائل تھے ان بنیادی مسائل میں انداز سے مختلف ہے. اور اس کے بعد میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اصول کی حد تک کوئی بحث باقی نہیں ہے, یعنی کوئی بحث باقی نہیں رہتی. اصول فقہ کی بہت بحثیں ہیں, یعنی بڑی نازک بحثیں ہیں, ان کی بھی کوئی بنیاد باقی نہیں. ٹھیک جگہ پر آپ کریں, یہ قرآن ہے, یہ سنت ہے, اس کے بعد یہاں تک روایات کا تعلق ہے, ہمارے پیغمبر کا علم اس میں جان ہو گیا, وہ علم بے خطا علم تھا, ہم میں سے ہر ایک کی آرزو ہے اس علم کا جتنا حصہ بھی ہم کو مل سکے ہم اس کو پائیں, وہ ہماری متاع ہے, ہم اس کے بارے میں کوئی بے پرواہی کر رہی ہے اختیار نہیں کرتے. لیکن اس سے دین میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے, نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے. اپور قولی حاضر اس پر کے بنا اب آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے چند میرا دوسری ہے, اور اس کے بعد اب دین کا صحیح تصور یہ بحث سب ان شاء اللہ شروع ہو جائے گی. اس کتاب کے بعد اگلا اس کتاب میں اگلا چل رہا ہے اس پر ان شاء اللہ.
سنت کے بارے میں بھی نظر ہوتی ہے کہ یہ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن جماعت کے ساتھ منقل ہوا ہے اسی طرح یہ بھی جماعت کے ساتھ منقل ہوا ہے. اس میں بات ہوگی اس بات کہ مسلمانوں کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے گروہ ہیں جو مثلاً جماعت ایک سنت ہے اس کی مختلف کو یاد کرتے ہیں کہ ایک ایسا گروہ ہے جو جماعت کو کہتا ہے کہ وہ ذکر ہی اس کا نام ہے, یہ بس ذکر ہے چلتے پھرتے کرتے ہیں, تو اس کی نفی کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر ہے, تو پھر جماعت وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے
روایت پر ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے یہاں یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نواز کرا سیدھا بتائیں گے. ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ مسلمان جو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کا جس چیز پہ اتفاق ہو تم چھوڑو. میں تو اصل میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو قرآن میں اس کا مطلب یہ, تو یہ فہم اس کی بجائے آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا روایت سے کسی نے دعویٰ کیا اس طرح یہ لائیے سامنے.
یہ جو ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کو تین نمازیں کہتے ہیں, قریب تین
وہ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نمازیں پڑھائی, وہ یہ کہتے ہیں قرآن سے ہمارے سامنے تین کی روایت چیلنج کی گئی ہے. وہاں تو سنتے ہیں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن سے ہمارے سامنے, وہ کہتے ہیں قرآن کی بنیاد پر ہم اجماع کو رد کر رہے ہیں, میں بھی رد کر دوں گا اگر قرآن سے کو معلوم ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ اجماع کسی علم کے منتقل ہونے کا یقینی ذریعہ ہے, لیکن قرآن کو اس پر بھی حکومت کرے گا. یہ ساری بحث جو ہے یہ بربنائے قرآن کی جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کہیں گے اگر قرآن مجید سے میں یہ ثابت کر دوں کہ کوئی نماز نہیں ہوگا, کیا کریں گے؟ کوئی ایسا فرقہ یا گروہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے, یہ بڑی زبردست کنڈیشن ہے قائم ہوتی ہے. وہ تو اصل میں یہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن سے بات نہیں مانتے اور یا اس اصول کو نہیں مانتے کہ اقبال سے نہیں بولتے,
سوال تھا جی. حدیث کے ذخیرے میں بعض ایسے ہی روایات اور نیریٹوز ہیں جن کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہم سارے اصول اپلائی بھی کر لیں تو کوئی یقینی ہم جگہ پر نہیں کھڑے ہو سکتے. بلنگوں کی روایتیں اس آپ کہہ لیجیے جی کے ٹاپک سے متعلق ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہمیں اطلاع دے رہے ہیں جس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پہ جو روایات ابارشن کے سلسلے میں ہمارے کو کہاں استعمال کرتے ہیں اس کی تائید میں اس کے اس بات میں مثال کے طور پہ یہ بات کہ فرشتہ جو ہے 120 دن کے بعد روح پھونکتا ہے معاملات ہوتے ہیں اور سائنٹیفکلی ظاہر ہے اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے معاملات میں ہم یعنی کیا کوئی ڈیفینیٹ جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ انلیس کے
بات شروع جو ہے وہ صحیح جگہ سے نکلی, یقینی علم تو حاصل نہیں ہوتا اس میں, ہمیں
ممکن ہے یقینی علم جو ہے ممکن ہے یقینی
غالب حاصل ہوتا اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوئی. یعنی کلینر کرائے اس کے اس کے حاصل نہیں ہو. اور جب کوئی چیز علم کے مسلمات کے خلاف ثابت ہو جائے گی, عقل کے مسلمات کے خلاف ثابت ہو جائے گی, تو ہم اصول بھی جان سکتے ہیں. اچھا, لیکن علم و عقل کے مسلمات میں کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے, تو جو علم ہمارے پاس موجود ہے باقی علوم میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. بھائی طب میں تحقیقات ہوتی ہے اور ہم ایک مریض کو جس کے مرنے اور گینے کا انحصار ہوتا ہے اس تحقیق کی بنیاد پر دوڑتے کرنے والے ہوتا ہے, دوسری تحقیق سامنے آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ فوراً یہ دوائیں مارکیٹ سے اٹھا دی جائے, اس سے پہلے سب کھا رہے ہیں. مجھے یاد ہے نو جی جب اٹھائی گئی ہے تو اس سے پہلے تو ہم بہت زور شوق سے استعمال کرتے تھے. تو یہ تو میں یقینی تو میں نے ایسا کیا, یقین کی جگہ پر آپ کو روایت نہیں کھڑا کر سکتا. اگر یقین کی جگہ پر کھڑا کر دیتی تو پھر تو یہ سارا مسئلہ پیدا ہوتا, اور کیونکہ اس میں دین میں کوئی نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے, ایک اطلاق, ایک اجتہادی مسئلہ, ایک فقہی رائے, براہ کریمے قیاس لگتی ہے, ٹھیک لگتی ہے, کوئی علمی عقلی اعتراض اس کے اوپر نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ عمل کریں گے اس کے اوپر, اس سے مختلف کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی. ہو سکتا ہے روایت سے سمجھ میں آ جائے, ہو سکتا ہے مزید غور و خوض سے قرآن میں سمجھ میں آ جائے, یعنی ممکن ہے کہ کوئی علمی تحقیق مزید ہو اور اس سے کوئی نیا نقطہ ہے. جب تو اس جگہ سے ہٹا دیا ہے تو اس سے دین میں نہ کوئی اضافہ ہونا ہے, نہ کوئی تغیر ہونا ہے, نہ کوئی تبدیلی ہونی ہے. تو وہ اصل میں ایسے ہی ہے کہ ایک علمی چیز ہے آپ کے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوئی ہے, تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اگر اس کو رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, قرآن کے خلاف نہیں ہے, وہ سنت کے خلاف نہیں ہے, وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہے, تو ہم اس کو قبول کر رہے ہیں ظن غالب کی بنیاد پر, نہ کہ یقین کی بنیاد. تو دنیا اسی پر چل رہی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں. یہ اصول صحیح نہیں ہے, مطلب ویریفائی کرنا تو اس وقت بس کی دوروں کو ممکن نہیں ہے. یعنی موجود تحقیقات میں بات ٹھیک ہے, موجود تحقیقات میں کریں گے قیاس لگتی ہے, اس سے مختلف بات سامنے آئے گی. یہ اصول صحیح نہیں ہے, یعنی ہم ایک بات کو ہر بات کو ویریفائی تو نہیں کر سکتے. ہمارا جو اس وقت کا علم ہے, ہماری اس وقت کی عقل ہے, ہمیں جو کچھ اس وقت معلومات میں اس طرح اپنا مزید ہے, اس میں اس کے رد کرنے کی وجہ جب وہ اگر ویریفائی ہو جائے تو پھر تو یقینی بن جائے گا, نکل گئی اس جگہ سے. ویریفائی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ بچے بچہ ایک مرائل سے گزرتا ہے, اس موقع پر فرشتہ آ کے اس کو ایک انسان کی حیثیت سے روپ پہنچ کے اس میں سب و بسر افواد اسلامی پیدا کرتا ہے. اگر یہ بات ویریفائی ہو جائے, یعنی میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں, تو فرشتے جانا ہے نا, گانے اس کو بھی کسی موقع پر دکھا دیا ہوگا آ گیا ویریفائی نہیں, تو یقین ہو گیا, پھر تو معاملہ ہوا ہے.
انسانی جان کا فیصلہ کرتے تھے
ایسے ہی کرتے ہیں, کرائم کی بنیاد پر آپ عدالت میں جیت جاتے, یعنی عدالت میں جج کے سامنے ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ بالکل اس جگہ پہنچ جاتا ہے. وہ شاپ ہے کرائم, آپ دیکھیں گے ایک بیوی کو سزا دی گئی ہمارے یہاں اور سزا موت, اور بعد میں جو کچھ سامنے آئے تو سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ واپس کرتا. وہ بھی انسانی جان کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک آدمی کو مارنا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ جج کے پاس کیا یقین ہونا چاہیے اسے؟ نہیں, شبہ جو ہے اس کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں, شبہ کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں بس, اور ایک ذمہ دار اس کو اسی پر ساری دنیا چلتی. اگر تو ہم یہ کہیں نا کہ بھائی اگر یہ کسی موقع کے اوپر اس کے خلاف یقین آ جائے آپ کے پاس, تب بھی آپ ماننے کے پابند ہیں, ایسا نہیں.
سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی جو خبریں ہیں, یعنی اس کی یوٹیلیٹی پھر کیا ہے؟ وجہ یہ کہ
آپ تو مان رہے ہیں, یعنی اتنا بڑا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے انسانوں کے درمیان وہ اسی روایت کی بنیاد کے اوپر حل کیا جا سکتا ہے. یوٹیلیٹی تو اتنی زیادہ ہے, یہی تو اصل میں اس بے خطا علم بے امکان جو ہے وہ خطا کا موجود ہے, یعنی روایت کی رہتا ہے, یہی تو اس کا کمال. دیکھیے اب تک 14 صدیات ہو گئی, دنیا میں اتنی تحقیقات ہو گئی, اس تک تو کھڑی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی ہے, رد کرنے کا مطلب نہیں ہے, اس کو قبول نہیں کیا جیسے محدثین نہیں کرتے. یعنی وہ سنت پر پوری نہیں کرتی تو اس کے لیے انہوں نے اصطلاح یہ رکھی ہوئی ہے مردود روایت, وہ اصطلاح مقبول روایت ہے, مردود روایت, وہ روایت رد کرتے.